السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں
سعدیہ اسد۔
حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں بھارت کی مداخلت سے متعلق خدشات کو 12 بھارتی حکام کے سامنے اٹھایا جاتا رہا ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کیرالا کے سرکاری مرکز میں 4 خاتون ایتھلیٹس کے ذریعے خودکشی کی کوشش، 1 کی موت، 3 کی حالت نازک۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبریں ہوئیں، امریکی اور سعودی حکام یمن میں انسانی ضروریات کی اشیاء کی فراہمی کے لیے فائر بندی کا وقفہ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ برونڈی میں تازہ ترین پرتشدد سیاسی مظاہروں میں 1 شخص ہلاک اور کم از کم 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور برطانیہ میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ملک کے اندرونی معاملات میں مبینہ مداخلت پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنی خفیہ ایجنسی را کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی مدد کرنے سے باز رکھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے کہا ہے کہ اپنے داخلی معاملات میں بھارت کی مداخلت سے متعلق خدشات سے نئی دہلی کو 12 آگاہ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے نئے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھارت کی مداخلت کا معاملہ کئی بار اٹھایا گیا ہے، خاص طور پر جب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں۔
I would like to recall that after the visit of Indian Foreign Secretary to Pakistan in March, the foreign secretary had briefed the media about Indian involvement in Fatah and Balochistan.
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ وہ خاص طور پر رواں سال مارچ میں بھارت کے سیکٹری خارجہ کے دورہ پاکستان کا ذکر کرنا چاہیں گے، جس کے بعد پاکستان کے سیکٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے میڈیا کو پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں بھارت کی مداخلت سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے اس بیان سے محض 2 روز قبل ہی پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھی کہا گیا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، تاہم فوج کی طرف سے اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ بھارت کی طرف سے بھی اس بیان پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر بھارتی شہری داؤد ابراہیم سے متعلق ایک سوال کے جواب میں قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ داؤد ابراہیم کی اپنی سرزمین پر موجودگی کی تردید کرتا رہا ہے، اور ان کے بقول بھارتی وزارت داخلہ کے حالیہ بیان سے پاکستانی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے بھارتی وزارت داخلہ نے اپنے ملک کی پارلیمان کو بتایا تھا کہ ان کے پاس داؤد ابراہیم کے ٹھکانے سے متعلق معلومات نہیں ہیں، اور جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ داؤد ابراہیم کہاں ہیں، ان کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے قبل بھارت کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ اسے مطلوب داؤد ابراہیم پاکستان میں روپوش ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ بلوچستان میں پولیس نے ساحلی شہر گوادر سے 6 یمنی باشندوں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ پولیس کے ایک مقامی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان غیر ملکی باشندوں کو 3 سال قبل اغوا کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
گوادر کی مقامی پولیس کے ایک افسر امام بخش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ نیا آباد نامی علاقے کے ایک مکان میں کچھ غیر ملکی موجود ہیں، جس پر جمعرات کی صبح پولیس نے وہاں چھاپا مارا۔ وہاں موجود مسلح افراد اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور مسلح افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کو مکان کے اندر سے 6 افراد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ملے۔ ان کا تعلق یمن سے ہے، جن میں سے 3 کو 3 سال قبل گوادر سے اغوا کیا گیا، جبکہ دیگر 3 کو بھی 2.5 سال پہلے اغوا کیا گیا۔ امام بخش نے بتایا کہ ان افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔
کسی کو جو ہے 2.5 سال، کسی کو 2 سال، ان کے جو ہے اور ان کے جسمات پر کافی گہرے گہرے زخمات بھی ہیں۔
उधर जिला पशीन से अब्दुल गफार काकड़ नामी एक डॉक्टर को नामालूम अफराद ने दफ्तर से घर जाते हुए अगवा कर लिया है, जिनकी बाजियाबी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बलूचिस्तान में अगवा बराए तावान के वाकयात कोई नई बात नहीं और मुख्तलिफ इलाकों से मुकामी व गैर मुल्की अफराद अगवा किए जाते रहे हैं, जिन्हें तावान के बाद रिहा कर दिया जाता है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस कई बैनुल सूबाई ग्रोहों का पुलिस ने कार्रवाई करके कला कमा कर दिया है और माजी की निस्बत ऐसे वाकयात में काबिले जिक्र कमी देखने में आई है। सूबे के दूर दराज इलाकों में वारदातें करने वाली ग्रुहों के खिलाफ FC कार्रवाइयां कर रही है। सतार काकर, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
चार भारतीय खवातीन एथलीट्स ने मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने पर खुदकुशी की कोशिश की है। रियासत केरला में जेर तरबियत इन चार खिलाड़ियों में से एक हलाक हो गई। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
केरला में वाकई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में मुबैना इस्तेहसाल से मायूस होकर चार खातून एथलीट्स ने खुदकुशी की कोशिश की, जिनमें से एक की मौत वाकई हो गई और तीन की हालत नाजुक है। उनमें से एक होश में है, उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। अलापुजा नॉर्थ के सब इंस्पेक्टर MK रमेशन के मुताबिक इन लड़कियों ने अपने टीचर के जरिए सरजनिश किए जाने पर अपनी तौहीद महसूस की और ये इंतहाई कदम उठाया। बताया जाता है कि नशे में पाए जाने के बाद उन्हें सख्त तंबीह की गई थी, इस पर उन्होंने जहरीला फल खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुबैना तौर पर चारों लड़कियों ने एक सुसाइड नोट तैयार किया और उस पर दस्तखत किए। उनमें से सबसे कम उम्र 15 साल लड़की गुज़श्ता शब दम तोड़ गई। ये लड़कियां जहरीला फल खाने के कई घंटे के बाद अपने हॉस्टल रूम में बुध की शाम को बेहोश पाई गई थी। लड़कियों के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि अपने उस्ताद के जरिए जहनी और जिस्मानी अजियत दिए जाने को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ट्रेनर ने उन्हें सरिया से पीटा। वो इस मामले में बहुत बदनाम है, उसके खिलाफ पहले भी शिकायत मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जाँच का हुक्म दे दिया। खेल वजीर सर्बानंदा सोनोवाल ने कहा कि मैंने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वाबस्ता कोई भी शख्स अगर कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन लड़कियों में से दो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इदारे के एक अहदेदार ने अजियत रसानी के इल्जाम की तर्दीद की। रिपोर्टों के मुताबिक एक रोज कबल उन्होंने शराब पी थी। पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि क्या खुदकुशी की कोशिश का कोई ताल्लुक शराब नोशी से भी है या नहीं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
ब्रुंडी में ताज़ा तरीन पुरतशद्दुद सियासी मुजाहरों में एक शख्स हलाक और कम अज कम तीन जख्मी हो गए हैं, जहां सदर पेयर एनक्रुनजिंजा के इस फैसले के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं कि वो तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ेंगे। ऐनी शाहिदों और रेड क्रॉस के अहदेदारों ने बताया है कि ताज़ा तरीन तशद्दुद उस वक्त हुआ जब जुमेरात के रोज बोजुम्बुरा में होने वाली झड़पों में पुलिस ने मुदाखलत की। ब्रुंडी की आईनी अदालत ने इस हफ्ते हुक्म सुनाया कि सदर एनक्रुनजिंजा को तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने की इजाजत है, लेकिन उनके मुखालिफिन को गुस्सा है कि सदर ने आईन की खिलाफ वर्जी की है। मिस्टर एनक्रुनजिंजा ने बुध के रोज वादा किया कि यह उनकी आखिरी सदारती मुद्दत होगी। उन्होंने एहतजाज खत्म करने की अपील की और कहा कि यह अहम है कि इंतखाबात 26 जून को पुरअमन माहौल में हों। इन मुजाहरों में जो 26 अप्रैल को शुरू हुए कम अज कम 13 अफराद हलाक हो चुके हैं।
पेंटागन ने कहा है कि इराक में दाइश अस्करियत पसंद तेल की बेजी रिफाइनरी के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की कार्ला बॉब की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
पेंटागन के तर्जमान कर्नल स्टीव वारन ने कहा कि तेल की रिफाइनरी में ये दरअंदाजी गुज़िश्ता 48 घंटे में हुई। दुश्मन का इस वक्त तेल की रिफाइनरी के कुछ हिस्से पर कंट्रोल है। ये एक सख्त लड़ाई है, मुझे नहीं मालूम कि आइंदा सूरत-ए-हाल क्या होगी। ये अल्फाज थे पेंटागन के तर्जमान कर्नल स्टीव वारन के, जिन्होंने कहा कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज अभी तक बदस्तूर रिफाइनरी के अंदर हैं और वो दाइश को उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने से रोक रही हैं। अमरीकी और इत्तेहादी फोर्सेज दाइश के जंगजुओं को वापस धकेलने के लिए गुज़िश्ता 24 घंटे में रिफाइनरी के इर्द गिर्द के इलाके पर कम अज कम 5 फजाई हमले कर चुकी हैं। बेजी मूसल शहर को जाने वाली सड़क पर वाक़ है, जो इराक का सबसे बड़ा शहर है, जिस पर दाइश की फोर्सेस कब्जा कर चुकी हैं। نامہ نگار نے کرنل وارن سے پوچھا کہ کیا بیجی پر کنٹرول حاصل کیے بغیر موصل کا کنٹرول ممکن ہے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ بیجی موصل تک پہنچنے کا ایک علاقہ ہے، اس لیے بیجی کے بغیر موصل پر کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں۔ مسٹر وارن نے کہا کہ ریفائنری محل وقوع کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس ریفائنری پر کچھ عرصے سے کام نہیں ہو رہا اور اس میں غیر فعال ساز و سامان بھرا ہوا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی اور سعودی حکام یمن میں انسانی ضروریات کی اشیاء کی فراہمی کے لیے فائر بندی کا وقفہ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جہاں ہونے والی لڑائی کے باعث ہزارہا افراد ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جمعرات کے روز ریاض میں ایک نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے سعودی ہم منصب عدل الجبیر نے کہا کہ یمن میں پانچ روز کے لیے فائر بندی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ انسانی ہمدردی کی اشیاء فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فائر بندی کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں حالات پر منحصر ہے۔ کیری نے کہا کہ ہم حوثی باغیوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور یمنی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کا یہ نادر موقع نہ گنوائیں اور یمن کے مستقبل کے لیے پرم راستہ تلاش کریں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فائر بندی کی تفصیلات آئندہ چند روز میں جاری کی جائیں گی۔ جان کیری ریاض میں سعودی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ شاہ سلمان سے بھی ملیں گے۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں توجہ یمن میں انسانی بنیادوں پر لڑائی میں تعطل پر رہے گی۔ وائس آف امریکہ کے لیے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ایسے میں جب یمن میں جاری کشیدگی کے نتیجے میں 120 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ سعودی حکام بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ لڑائی معطل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔
In my conversation yesterday with another foreign minister from another country,
منگل کے روز ایک دوسرے ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، جس میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ حوثی گروپ ممکنہ طور پر اس تعطل میں کردار ادا کرنے پر رضامند ہے۔ حوثی باغیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایران سے مدد مل رہی ہے۔ مسٹر کیری کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے خاتمے کو مؤثر بنانے کے لیے اس کا احترام لازم ہے۔
I think this would be welcome news for the world if it were able to be affected in a way that doesn't see people try to take advantage of it.
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے یہ ایک خوش آئند خبر ہے اگر یہ اس طرح مؤثر ہو جائے کہ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اس تعطل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضے اور لوگوں پر حملے نہ کریں۔ کیری نے جبوتی میں یہ بیان دیا جہاں انہوں نے یمن کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید 68 ملین ڈالر کی مدد کا اعلان کیا۔ جبوتی نے یمن میں جاری کشیدگی کے نتیجے میں وہاں سے آنے والے امریکیوں اور دوسرے غیر ملکیوں کی میزبانی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ جبوتی کو امریکہ سے مزید کس طرح کی مدد درکار ہے، وزیر خارجہ محمود علی یوسف نے کہا کہ جبوتی پناہ گزینوں سے تن تنہا نمٹ رہا ہے۔
So far we have evacuated 12,000 refugees from Yemen.
اس وقت تک ہم نے یمن سے آنے والے 12,000 پناہ گزینوں کو پناہ دی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق یمن سے نہیں ہے، یہ امریکہ، چین، انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن کے بحران پر مزید بات کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ کیری اور سعودی رہنما شام کے تنازع، آئسس اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
برطانیہ میں جمعرات کو پارلیمانی انتخابات کے لیے رائے شماری ہو رہی ہے۔ ان انتخابات میں برطانیہ کے دارالعوام کی 650 نشستوں کے لیے مقابلہ ہوگا اور آئندہ کے لیے وزیر اعظم چنا جائے گا۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
جمعرات کو برطانیہ میں جاری عام انتخابات میں برطانوی ووٹرز ملک کے اگلے وزیر اعظم اور پارلیمان کے اراکین کا چناؤ کریں گے۔ رایاما کے جائزوں کے مطابق مقابلہ سخت ہے اور اس وقت انتخابات کے نتائج کے بارے میں واضح پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ ایک نیشنل سروے کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون حزب اختلاف لیبر پارٹی کے ایڈ ملی بینڈ سے معمولی آگے ہیں۔ ریاما کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات کے نتائج برطانیہ کی دو مرکزی سیاسی جماعتوں میں سے ایک کو متعدد چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ایک سالیسیٹر کرس ہیمپٹن کے الفاظ،
Remain unconvinced that a coalition with a heavy SNP influence would be
میں ابھی تک اس بات کے قائل نہیں ہو سکا کہ ایس این پی کی بھاری اثر و رسوخ کے ساتھ ایک مخلوط حکومت برطانیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. دوسری جانب ایک برطانوی ووٹر نیتلی کے الفاظ میرے خیال میں یہ زیادہ آسان ہوگا اگر ایک بھاری اکثریت والی جماعت اقتدار سنبھالتی ہے. تاہم امید ہے کہ مخلوط حکومت بھی مؤثر ثابت ہوگی. یہ الفاظ تھے ایک برطانوی ووٹر کے. مسٹر کیمرون وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ وزیراعظم منتخب ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر ریفرینڈم کرائیں گے کہ آیا برطانیہ کو 28 ممالک پر مشتمل یورپی یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں.
I think there's been a lot of scaremongering, but I don't actually think there's much to worry about. EU referendum is something that I
میرے خیال میں بہت ساری خوف پھیلانے والی باتیں ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پریشانی والی کوئی بات ہے. EU ریفرینڈم ایک ایسی چیز ہے جو میرے لیے پریشان کن ہوگی. تاہم میں اس کے کروانے کے خلاف نہیں ہوں. یہ الفاظ تھے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے. اسکاٹ لینڈ کا برطانیہ سے علیحدگی کا سوال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے باوجود کہ گزشتہ برس اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے خلاف ووٹ دیا تھا. تجزیہ کاروں کی نظر میں برطانیہ کی تاریخ میں یہ ایسے انتخابات ہیں جس کے نتائج کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی انٹیلیجنس اہلکار عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ امریکی رکن کی جانب سے ایک نئی اور بے باک دھمکی کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ابھی تک اس کے سچ ہونے کے بارے میں کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. اس دھمکی کو انٹرنیٹ پر ایک بلاگ جسٹ پیسٹ اٹ پر شائع کیا گیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ ریاست ٹیکساس کے شہر گارلینڈ میں ہونے والا حملہ صرف ایک ابتدا ہے. ابو ابراہیم الامریکی نے دھمکی آمیز پیغام میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس 15 مختلف ریاستوں میں 71 تربیت یافتہ سپاہی ہیں جو ہمارے کہنے پر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. ابو ابراہیم امریکہ میں پیدا ہوا اور خیال ہے کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فعال ہے. پیغام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگلے 6 ماہ دلچسپ ہوں گے. ابو ابراہیم نے لکھا تھا کہ گارلینڈ میں حملے کا ہدف امریکن فریڈم ڈیفنس انیشیٹو کی شریک بانی پیم گیلر تھیں. اس تنظیم نے حملے کے مقام پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کے مقابلے کا اہتمام کیا تھا. امریکہ کے وسط مغرب میں واقع اوکلاہوما، کنساس اور نبراسکا کی ریاستوں میں بدھ کو آنے والے طوفانی بگولوں کے ایک سلسلے سے تقریباً 3 درجن کے قریب مکان تباہ ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
President Obama, your policy against the Islamic State has brought us once again to kill.
آئیسس کی یہ خوف زدہ کر دینے والی ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے ناگوار ہو سکتی ہے، جس میں عام لوگوں کے حالیہ وحشیانہ قتل کے واقعات کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس ویڈیو میں ایک دہشت گرد اپنی بات کو اس وقت تک اناڑی پن سے ادا کرتا ہے جب تک کہ قیدیوں کے زرد رنگ کے چوہے میں ملبوس اس کا شکار درست لفظ بولنے میں اس کی مدد نہیں کر دیتا. تاہم کچھ اور لوگوں کے لیے داعش کی ہنسی اڑانے کا مطلب عسکریت پسند گروپ پر براہ راست حملہ ہے. قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی کے پولیٹیکل سوشیالوجسٹ سعید صادق کہتے ہیں،
ون آف دا وے ٹو انڈرمائن اینی پاور ان دا ورلڈ از تھرو جوکس.
دنیا میں کسی بھی طاقت کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی تضحیک کی جائے. تمسخر کسی بھی طاقتور یا ظالم شخص یا ادارے کو کمزور کرنے کا بہترین ہتھیار ہے. انٹرنیٹ پر داعش کے بارے میں ویڈیوز، موسیقی، ٹویٹس اور لطیفے موجود ہیں. مثلاً یہ اجتماعی چیخ کہ بہت برے بھیڑیے سے کون خوف زدہ ہے، اور میڈیا کے کچھ مزاحیہ آئٹمز خود داعش نے تیار کیے ہیں. اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ بظاہر عسکریت پسندوں کی تربیت دکھائی دیتی ہے. ایک مقام پر سپاہی اپنے کراٹے دکھاتے ہیں، ان کے ابتدائی درجے کے کراٹے. دوسری ویڈیوز بہت زیادہ خوفناک لیکن اتنی ہی مضحکہ خیز بھی ہیں. جن میں عسکریت پسندوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ہم جنس پرست مردوں کو سنسار کر کے ہلاک کرنے سے قبل انہیں گلے لگا رہے ہیں، گویا وہ انہیں ہم جنس پرست ہونے پر معاف کر رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کی ناکامی کے باوجود مسٹر صادق کہتے ہیں کہ عراق اور شام کے بڑے علاقوں پر داعش کے قبضے اور اس کو زیادہ تر قائم رکھنے کی ایک وجہ اس کی جانب سے سوشل میڈیا کا ماہرانہ استعمال ہے۔ پروپیگنڈے کے ساتھ کبھی کبھی آپ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں، لیکن بہر طور ابھی بالکل حال ہی میں ان کے پاس پروپیگنڈے کی کچھ بہترین اور جدید ٹیکنالوجیز تھی جو اس سے پہلے ہم نے کسی دہشت گرد گروپ کے پاس نہیں دیکھی تھی۔ وہ کافی زیادہ ماہر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ سلسلہ ماند پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ صادق کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عسکریت پسندوں کی طاقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور اب یہ گروپ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہ انہیں شکست دینے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فوجی نقطۂ نظر سے داعش گروپ کو کبھی اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جتنا کہ اس وقت لیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی مشرق وسطی اور افریقہ سے یورپ منتقلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نقل مکانی کے بحران اور امریکہ پر ایک حملے کے لیے داعش کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے کے تناظر میں پوری دنیا دونوں جانب سے لڑائی میں شامل ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے منگل کے روز خبردار کیا کہ داعش کی طاقت کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔
In relation to Daesh, we are deeply concerned about the rise of this terrorist organization that appears to be
جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو ہمیں اس دہشت گرد تنظیم کے پھیلنے پر سخت تشویش ہے جو اپنے عزائم اور رسائی کے اعتبار سے بظاہر اس سے زیادہ خطرناک، پیچیدہ اور عالمگیر دکھائی دیتا ہے جتنا کہ شاید ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ شام اور عراق کے کچھ حصوں میں خلافت کا اعلان دنیا بھر کے انتہا پسندوں کے لیے ایک جنگی نعرہ ہے۔ اپنے لفظوں کے انتخاب میں بشپ نے گروپ کو اسلامک اسٹیٹ یا کسی دوسرے انگریزی نام کے بجائے داعش کا نام دیا۔ یہ عربی زبان میں اسلامک اسٹیٹ کا توہین آمیز ترجمہ ہے جسے عام طور پر مجرموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظوں کے ساتھ داعش کی ہنسی اڑانے کے علاوہ عسکریت پسندوں کی جانب سے لفظوں کے استعمال یا غلط استعمال کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ ماہ اخبارات اور سوشل میڈیا نے اس وقت نوٹس لیا جب ایک علاقے میں اسلامک اسٹیٹ نے نائکی برانڈ کے لباس پر پابندی لگا دی کیونکہ اس کا تلفظ عربی زبان میں سیکس کے لیے ایک مخصوص گندے لفظ جیسا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے۔ نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں، مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے۔ ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے۔ جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے۔ یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں، اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبورٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی۔ سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں۔
We real provocative experiment, a provocative idea is being able to do this in humans.
اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ سٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کے دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو مایع انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے. چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
علی ظفر بھارت کا سب سے بڑا سٹائل ایوارڈ بھی لے اڑے. تفصیلات فکر و فن میں.
سٹائلش ہونا اچھی بات ہوتی ہے اور سٹائل اگر ہو تو اچھی بات ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کتنا سٹائلش ہوں یا نہیں ہوں, لیکن کپڑے اچھے مل جاتے ہیں پہننے کو تو پہن لیتے ہیں. اور
پاکستانی سنگر اور ایکٹر علی ظفر نے سٹائلش شخصیت کا ایوارڈ جیت لیا. انہیں یہ ایوارڈ خوبصورت پرسنالٹی, دلکش سٹائل, پرکشش لباس اور کبھی دل فریب مونچھیں رکھنے اور کبھی کلین شیو رہنے اور ان کے ہر سٹائل پر فینز کے واہ واہ کہنے کی وجہ سے دیا گیا ہے.
دیکھا جو تیری آنکھوں میں دیوانہ ہو گیا. تیری ان میٹھی باتوں میں مستانہ کھو گیا. دیکھا جو تیری آنکھوں میں دیوانہ ہو گیا. تیری ان میٹھی باتوں میں مستانہ کھو گیا. جانوں نہ کیوں لگتی ہو یوں.
ممبئی کے بعد دہلی میں بھی علی ظفر نے موسٹ سٹائلش امپورٹ ایوارڈ 2015 جیت لیا. روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے علی ظفر کے اعزاز میں یہ محفل سجائی تھی. اخبار کے مطابق یہ بھارت کا سب سے بڑا سٹائل ایوارڈ ہے. ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے علی ظفر خود بھی موجود تھے. انہیں یہ ایوارڈ بھارت میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کے ہاتھوں دیا گیا. ایوارڈ لیتے وقت بھی علی ظفر بہت سٹائلش لگ رہے تھے. انہوں نے نہایت قیمتی اور برانڈیڈ سوٹ پہنا ہوا تھا. کے بارے میں محفل کے حاضرین کو بتایا گیا کہ علی حقیقتاً سٹائل سینس رکھنے والی شخصیت کے مالک ہیں. حالیہ عرصے میں جب انہوں نے مخصوص سٹائل کی مونچھیں رکھی تو لوگوں نے انہیں کاپی کیا. فرنچ کٹ سٹائل کی داڑھی رکھی تو لوگوں نے اس کی بھی تقلید کی. کلین شیو ہوئے تو بھی ان کی انگنت پرستاروں میں ان جیسا نظر آنے کا کریز پیدا ہو گیا.
سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا, سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا, ایسے جیسے ہر صبح ہے. جیا نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے, تم سے ہی ہم کو پیار ہے. سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا, ایسے جیسے ہر صبح ہے. جیا نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے, تم سے ہی ہم کو پیار ہے.
پریانکا نے فیمیل سٹائل آئیکن کا ایوارڈ جیتا, جبکہ باقی ایوارڈ وینرز میں ارجن کپور, انیل کپور, اکشے کمار, جیکلین فرنینڈس, ڈیزائنر منیش ملہوترا, گرو گپتا اور سیاست, میڈیا اور حقوق انسانی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے اہم نام شامل تھے.
چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے, یہ دنیا جھوٹی تو گل تیرے. چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے, یہ دنیا جھوٹی.
تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتہ ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں سعدیہ اسد۔
پاکستان کے سابق صدر اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر کابل کا دورہ کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی رابطوں میں اضافہ خوش آئند ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
سابق صدر مملکت اور حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری جمعرات کو ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہیں افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ سال اپنے دورے پاکستان کے دوران کابل آنے کی دعوت دی تھی۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شیری رحمان بھی آصف زرداری کے ہمراہ کابل پہنچے۔ اس دورے کی باضابطہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے مطابق اس میں پاک افغان تعلقات، خطے میں امن اور افغانستان میں مصالحتی عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں سیاسی و عسکری سطح پر حالیہ مہینوں میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جسے مبصرین دونوں ملکوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کا خواہاں ہے، اور خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے ان کا ملک جو کچھ ممکن ہوا وہ کرنے کو تیار ہے۔ آصف علی زرداری کی سربراہی میں سیاسی وفد کے دورہ کابل سے متعلق ان کا کہنا تھا۔
Well, we encourage contacts between Pakistan and Afghanistan at various levels.
ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف سطح کے رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ایسے رابطے ہمارے تعلقات میں فروغ کے لیے مددگار ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں کئی اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں کے علاوہ تجارتی اور اقتصادی سطح کے رابطوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اسی ہفتے پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے افغان ہم منصب سے ہونے والی ایک ملاقات میں بتایا تھا کہ ان کے ملک نے افغانستان میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں شروع کیے گئے مختلف منصوبوں کی تکمیل کا سلسلہ بحال کر دیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
رفیق رجوانہ پنجاب کے گورنر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے رجوانہ حکمران جماعت مسلم لیگ کے سینیٹر ہیں۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتائیں گے افضل رحمان۔
پنجاب کے نئے گورنر سینیٹر رفیق رجوانہ صوبے کے جنوبی حصے کی سیاست میں خاص طور پر سرگرم رہے ہیں، اور وہ اپنے سیاسی کیریئر میں تمام عرصہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس برس 29 جنوری کو خالی ہونے والے گورنر پنجاب کے عہدے پر اپنی تعیناتی کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صوبے کے عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ 29 جنوری کو چودھری سرور نے گورنر کے عہدے سے استعفی دیا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرز حکمرانی پر تنقید کی تھی، اور ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی یہ کہتے ہوئے ہدف تنقید بنایا تھا کہ امریکی صدر اوباما جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران میں جو بھارت گئے اور پاکستان نہیں آئے تو یہ ملک کی خارجہ پالیسی کی ان کے بقول ناکامی تھی۔ بعد ازاں چودھری سرور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے سینیٹر رفیق رجوانہ کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف انہیں تلخ تجربہ تھا چودھری سرور صاحب کا، جنہوں نے ایکٹیو ہونے کی کوشش کی، جبکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی لغت میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ایکٹیو نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف نواز شریف وغیرہ پہ تنقید تھی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے ممنون حسین کو چنا، جن کی سیاسی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس میں کافی ٹائم لگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو نئے گورنر رجوانہ صاحب آئے ہیں وہ ان دونوں پوزیشنز کے درمیان مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ لائلسٹ ہیں، پی ایم ایل این کے اور شہباز شریف کے ساتھ چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرق یہ ہے کہ ان کا ایک اپنی ایک سیاسی حیثیت حاصل ہے اور لیگل قانونی حیثیت ان کی حاصل ہے کیونکہ وہ شعبہ قانون یا لا سے تعلق رکھتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ نئے گورنر کے حزب مخالف کے ساتھ بظاہر اچھے تعلقات ہیں، لہذا امکان غالب ہے کہ وہ اپوزیشن سے بھی رابطہ رکھ سکیں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ ان کو شریف برادران کا اعتماد بھی حاصل ہوگا. سینیٹر رفیق رجوانہ نے پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی اور پھر وہ کچھ عرصہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی رہے. وہ 1998 میں سابق صدر رفیق تارڑ کے بطور سینیٹر ریٹائر ہونے کے بعد سینٹ کے پہلی مرتبہ رکن بنے تھے. بعد ازاں 2012 میں ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون نے ان کو اپنی جماعت کا سینیٹر نامزد کیا تھا. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
وائس آف امریکہ کے لیے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق نے نامزد گورنر پنجاب جناب رجوانہ کے ساتھ خصوصی انٹرویو کیا. سنتے ہیں ان کی گفتگو.
رفیق رجوانہ صاحب، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو صوبہ پنجاب کا گورنر نامزد ہونے پر مبارکباد. یہ یقیناً ایک اہم عہدہ ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟
دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو میری ترجیحات سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اپنی قیادت وزیر اعظم صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، باقی سینئر سیاسی قائدین کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ورکر کو انہوں نے مزید شفقت سے نوازا ہے. جہاں تک ترجیحات ہیں تو ڈیفینیٹلی جو میں آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو میرے فرائض منصبی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ میں کام کروں گا. اس میں حکومت پنجاب کے تعاون سے جو ہے ان کی گائیڈنس میں جو کچھ میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکوں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا. تعلیم ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، مگر کیونکہ ہوتی تو یہ پروینشل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، مگر اس میں جو اپنا ان پٹ دے سکا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا بالعموم پنجاب کے لیے اور بالخصوص جنوبی پنجاب کے لیے بھی.
آپ نے عملی سیاست کا آغاز کب کیا اور بطور گورنر نامزدگی کو آپ کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اپنے لیے اور جنوبی پنجاب کے لیے جہاں سے آپ کا تعلق ہے؟
میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز 1979 میں کیا، ایک کونسلر کے الیکشن لڑ کے کونسلر والا میونسپل کارپوریشن ملتان شہر کا. اس کے بعد 1985 میں میں نے جب نان پارٹی بیس کا الیکشن تھا تو ایم پی اے کا الیکشن لڑا اور میں چند ووٹوں سے ہار گیا. پھر اس کے بعد میں مسلسل سیاست میں رہا، کوئی بڑا الیکشن لڑا نہیں تھا. اس کے بعد مجھے میری قیادت نے 1997 میں مجھے انہوں نے رفیق تارڑ صاحب جب صدر پاکستان بنے تھے ان کی بقایا مدت کے لیے قائد محترم یا نواز شریف صاحب نے مجھے مہربانی کرتے ہوئے مجھے پہلی دفعہ سینیٹر بنایا. اس کے بعد پھر ٹیک اوور ہو گیا مشرف کا. اس کے بعد پھر میں عملی سیاست میں رہا، پارٹی کے کئی عہدوں پر رہا، ضلع کا صدر رہا، شہر کا جنرل سیکرٹری رہا، پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا. تو ہر اہم مقدمے میں میں نے پارٹی کے کیسوں کی پیروی بھی کی. تو اس کے بعد پھر دوبارہ میں سینیٹر 2012 میں بنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی قیادت نے مجھ پر بہت مزید کمال شفقت کی اور مہربانی کی ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ دلی خواہش تھی کہ ان کے خطے سے، اس علاقے سے کوئی بڑے عہدے پر آئے. یہ ایک انتہائی ذمہ داری کا عہدہ ہے اور عہدے کو ذمہ داری سے نبھانا اصل کام ہے. تو جو کچھ میرا دائرہ کار میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے میں کچھ کر سکوں وہ میرے فرائض منصبی ہوئے ہیں تاکہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا، قیادت نے اعزاز بخشا اور میں نے کچھ نہیں کیا یا تھوڑا کیا.
پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس سے پہلے جو گورنر تھے ان کے دور میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں بن سکا. کیا آپ کو بھی اس حوالے سے کوئی خدشہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شاید اتنا زیادہ کھل کے کام کرنے کی اجازت نہ ہو، نہیں ہوتی گورنر.
یہ باتیں میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ان باتوں کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے تو کہا جی کہ میں انشاءاللہ پارٹی قیادت کی توقعات پر اور انشاءاللہ عوام کی توقعات پر اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا.
جو بھی عملی سیاست میں حصہ لیتا ہے اس کے خواب تو ضرور ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے اہم منصب پر کی ذمہ داری آپ کو سونپی جائے گی؟
نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا. ہم تو ورکر ہیں جی، اور کبھی نہیں سوچا کہ اس اہم منصب پہ ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی قناعت پسندی دی ہوئی ہے اور میں جو بھی مجھے عہدہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور پارٹی قیادت کی مہربانی سے جب بھی ملا، جیسے بھی ملا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ لو پروفائل رکھ کے، ہمبل ہو کے بندہ جو ہے اپنے عہدے کے لیے کام کرے تاکہ محسوس نہ ہو کہ عہدہ ملنے سے خدا نہ خاصہ بندے میں تکبر آ جائے۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ سر۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہندو عبادت گاہ کی بحالی کا کام جاری ہے جسے جلد ہی زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ضلع کرک میں واقع اس مندر کو غیر قانونی قابضین سے واگزار کرانے کا حکم دیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے سخت احکامات جاری ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے ضلع کرک میں ایک ہندو سمادھی کی بحالی پر کام شروع کر دیا ہے جسے 1997 میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ رواں ہفتے خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت عظمیٰ کو رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ 1 مئی کو ضلعی انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں ہندوؤں کے مقدس مقام شری پرم ہنس جی مہاراج کی سمادھی کا مقامی لوگوں کی طرف سے ناجائز قبضہ چھڑا کر اس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
1997 سے آج 18 سال کے بعد یہ ایک میٹر جو لاکھوں کے حساب سے ان کے جو فالوور تھے جو اس چیز سے محروم تھے اور ان کو یہ چیز دوبارہ دیکھنے کو ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے جو سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرایا ہے۔
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہندو اپنی بزرگ ہستیوں اور معصوم بچوں کو وفات کے بعد اگنی سنسکار یعنی نظر آتش کرنے کی بجائے دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ برس فروری میں سمادھی کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے ان کا موقف تسلیم کرتے ہوئے اس سال مارچ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ اس ہندو سمادھی کی 15 دن کے اندر بحالی اور تعمیر نو کر کے عدالت کو رپورٹ پیش کرے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان بننے سے قبل ہندو بزرگ شری پرم ہنس جی مہاراج کو 1919 میں انتقال کے بعد کرک کے قصبہ تیری میں دفن کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اگرچہ ہندو آبادی وہاں سے نقل مکانی کر گئی تھی مگر بعد میں بھی وہاں ہندو زائرین مزار کی زیارت کے لیے جاتے رہے۔ تاہم 1997 میں مقامی مسلمانوں نے سمادھی پر قبضہ کر کے اس کو مسمار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جمع کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈویژن اور ضلعی انتظامیہ کی مقامی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد 5 شرائط کے تحت مزار کی بحالی کا کام شروع کیا گیا۔
حل یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 4-5 کنڈیشن لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی ان کی عبادت کے ٹائم پہ کوئی وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کا ہجوم کٹھا نہیں کریں گے، مطلب ایسے نہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ آ جائیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ پرمننٹ وہاں پہ رہیں گے نہیں۔ چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب بھی آئیں گے بس صبح آئیں گے، شام کو پوجا پاٹھ اپنی کر کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ یہ 3-4 کنڈیشنیں ڈالی ہیں جو ایک ایز اے نارمل پاکستانی کے حساب سے صحیح نہیں تھی۔
تاہم پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت کسی بھی مذہبی برادری پر اس قسم کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ محمد غلام خٹک 1997 میں مزار مسمار کیے جانے کے وقت اپنے بیٹے کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے صوبائی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کرک کے رہائشیوں کی اکثریت اس مزار کی بحالی چاہتی ہے۔
اگر یہ بحال ہو جائے، یہ لوگ آئیں گے، مہمان آئے گا، ہمارا جو ہے نا بزنس بھی بڑھے گا، مہمان بھی آئے گا، سارا ہمارا بالکل پورے ڈسٹرکٹ کا فائدہ ہے، پاکستان کا عزت بھی ہے اور کرک کا عزت بھی ہے اس میں، اور خٹک لوگوں کا عزت بھی ہے اس میں۔ مقبرے کے لیے آنا جانا شروع ہو جائے، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو اس کی حمایت کریں گے۔
ڈاکٹر رمیش کمار نے امید ظاہر کی ہے کہ سمادھی کو عنقریب یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی پاکستان ہندو کونسل کا وقت صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کرک کا دورہ بھی کرے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ گزشتہ 20 ماہ کی اپنی کم تر سطح پر آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی بازار میں جمعرات کے روز زبردست افراتفری رہی۔ ایک طرف روپیہ 20 ماہ کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گیا تو سینسیکس 6.5 ماہ میں سب سے نچلی سطح پر جا کر بند ہوا۔ جمعرات کے روز بھارتی بازاروں میں $1 کی قیمت 64.28 روپے پر پہنچ گئی۔ فوریکس بازار کے تجزیہ کاروں کے مطابق درآمدکاروں کی جانب سے ڈالر کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ روپے کی فروخت اور ڈالر کی خریداری کی وجہ سے بازار پر زبردست دباؤ بن گیا. گزشتہ 14 کاروباری سیشنوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اپنے 2 بلین ڈالر یعنی 13,500 کروڑ روپے کے شیئر فروخت کیے. 2014 میں روپیہ ابھرتا ہوا مارکیٹ کرنسی تھا. 2013 میں روپے کا بحران ایک سیاسی ایشو بن گیا تھا. اس وقت نریندر مودی نے انتخابی مہم کے دوران روپے کی قدر میں کمی پر اس وقت کی یو پی اے حکومت پر شدید نکتہ چینی کی تھی اور کہا تھا کہ حکومت روپے کی گراوٹ روک پانے میں بری طرح ناکام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یو پی اے حکومت اور کرنسی میں نیچے گرنے کا مقابلہ چل رہا ہے. لیکن اب جبکہ روپے کی قدر میں کافی گراوٹ آ گئی ہے, حزب اختلاف کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے. 2014 میں حزب اختلاف کے ارکان نے پارلیمنٹ میں وزیر مالیہ سے سوالات کیے تھے اور پوچھا تھا کہ وہ بازار میں آئی افراتفری کی وضاحت کریں. تجزیہ کاروں کے مطابق ایک طرف حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملک کی معیشت میں کافی سدھار آیا ہے اور وہ مضبوط ہوئی ہے, تو دوسری طرف بازار میں غیر معمولی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے. حال ہی میں سابقہ این ڈی حکومت میں وزیر مالیات رہے ارون شوری نے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ مودی حکومت اقتصادی محاذ پر بری طرح ناکام ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن ارکان اس معاملے پر پارلیمنٹ میں حکومت کو گھیرنے کی کوشش کریں گے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
صومالیہ, مصر اور سوڈان سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تقریباً 100 تارکین کو اطالوی عملے نے سمندر سے زندہ نکال لیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ تارکین, جن میں درجنوں بے سہارا بچے ہیں, بدھ کی رات سسلی کے جزیرے پر اطالوی بندرگاہ پر پہنچے. یورپ پہنچنے کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کی تعداد میں حالیہ اضافے نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ اس بہاؤ کو کس طرح روکا جائے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ایک قرارداد میں اجازت دے کہ یورپی یونین ان کشتیوں کو تباہ کر دے جو شمالی افریقہ سے یورپ جانے والے تارکین کو لے جانے کے لیے اسمگلر استعمال کرتے ہیں. لیکن اٹلی کی ریڈ کراس کے صدر فرانسسکو روکا نے متنبہ کیا کہ تارکین کے سوار ہونے سے پہلے اسمگلروں کی کشتیوں پر بمباری کی تجویز مسئلے کا حل نہیں ہے. فرانسسکو روکا کا کہنا تھا,
For us, it's not a solution, bombing the boats. This is, must be very clear, because the traffickers...
وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے کشتیوں پر بمباری مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اسمگلر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں گے. ہم یہ نہیں بھلا سکتے کہ دوسرے راستے ترکی سے بحیرہ ایجین کے ذریعے ہیں, بلکہ بہت سے تارکین یونانی جزائر سے تیر کر آنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور ایسے میں جب شمالی افریقہ سے تارکین وطن بحیرہ روم پار کرتے ہوئے مسلسل موت کا شکار ہو رہے ہیں, یورپ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی سمگلنگ کرنے والوں کو ہدف بنا کر اس آمد و رفت کو روکنا چاہتا ہے.
اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے نئی اتحادی حکومت تشکیل دے دی ہے اور وہ چوتھی مدت صدارت کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں, جس کی نظیر ملک میں موجود نہیں ہے. تفصیلات یروشلم سے اسکاٹ باب کی رپورٹ میں, شہناز نفیس کی زبانی.
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے 7 ہفتوں کی بات چیت کے بعد نئی حکومت کا اعلان کر دیا ہے. یہ اعلان حتمی مدت کے خاتمے سے 2 گھنٹے پہلے کیا گیا ہے. جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے مسٹر نیتن یاہو نے کہا, مجھے یقین ہے کہ کوئی اس بات پر حیران نہیں ہے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ یہ مذاکرات طویل تھے. تاہم اس پر بھی کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ بات چیت وقت پر ختم ہوئی ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر نیتن یاہو کے. لیبر پارٹی کے رہنما ایزیک ہرزوگ نے کہا ہے کہ وہ اس نئی مخلوط حکومت میں شریک نہیں ہوں گے. ان کے الفاظ,
All I can say is that the government to be formed is a failed government. Which will lead nowhere, which will lead Israel into dangerous directions.
میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو حکومت بنے گی وہ ایک ناکام حکومت ہوگی, اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی, اور جو اسرائیل کو خطرناک سمت میں لے کر جائے گی. ہم ایک ایسی مضبوط اور مستحکم حزب اختلاف کے طور پر سامنے آئیں گے جو حکومت کو ایک لمحے کے لیے بھی کام کرنے نہیں دے گی. ہم تمام محاذوں پر ان کو چیلنج کریں گے. یہ الفاظ تھے لیبر پارٹی کے رہنما کے. نئی حکومت کو صرف ایک نشست کی اکثریت حاصل ہے. 120 رکنی پارلیمنٹ میں مخلوط حکومت کے صرف 61 اراکین ہوں گے۔ بنجمن نتنیاہو کو امید تھی کہ وہ اپنی مخلوط حکومت بھاری اکثریت سے قائم کر سکیں گے، تاہم ان کے سابق اتحادی اور وزیر خارجہ مسٹر لیبرمین بات چیت سے الگ ہو گئے تھے۔ ادھر فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے ایک لیڈر اور سابق چیف مذاکرات کار نبیل شاعت نے کہا ہے کہ مشرق وسطی امن مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق نئی حکومت نے کوئی امید نہیں دلائی ہے۔ ان کے الفاظ،
It's an extreme right cabinet. It's a cabinet that includes all of those people who want to maintain our occupation.
یہ انتہائی دائیں بازو کی کابینہ ہے۔ اس کابینہ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مغربی کنارے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بہت ہی کم امید ہے کہ یہ حکومت اصل میں ایک پرامن حکومت ہوگی۔ مشرق وسطی امن مذاکرات کا یہ عمل ایک برس پہلے امریکی ثالثی میں ہونے والی بات چیت ختم ہونے کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیل میں انتخابی مہم کی توجہ زیادہ تر داخلی مسائل پر مرکوز تھی، جس میں مہنگائی اور امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے جیسے مسائل شامل تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب شمالی افریقہ سے تارکین وطن بحیرہ روم پار کرتے ہوئے مسلسل موت کا شکار ہو رہے ہیں، یورپ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی اسمگلنگ کرنے والوں کو ہدف بنا کر اس آمد رفت کو روکنا چاہتے ہیں، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اسمگلنگ پر منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک کے کنٹرول کے باعث ایسی کوئی کاروائی مشکل ہوگی۔ نیو یارک میں امریکی اپیل کورٹ نے جمعرات کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ قومی سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے بڑے پیمانے پر امریکیوں کے ٹیلی فون ریکارڈ اکٹھا کرنا غیر قانونی ہے، اور یہ کانگریس کی طرف سے اس بارے میں اجازت سے کہیں زیادہ تجاوز کرتا ہے۔ اپیلز کے بارے میں سیکنڈ سرکٹ کورٹ کے تین ججوں کے ایک پینل نے 97 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ کانگریس سے ایسے پروگرام کی منظوری کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا جس کے بارے میں کانگریس کے ارکان یا تمام عوامی ارکان آگاہ نہ ہوں۔ یہ فیصلہ امریکن سول لبرٹیز یونین کی اپیل پر سنایا گیا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری۔
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficit
یہ تھے صدر براک اوباما جو منگل 20 جنوری کو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ملکی حالات، معیشت، سلامتی اور خسارے سمیت دیگر ملکی امور پر کانگریس کو آگاہ کیا۔ وہ کانگریس کو بتا رہے تھے کہ کشمیر کے دوران ہم نے معیشت میں تیز ترین ترقی دیکھی، ہمارا خسارہ 2/3 کم ہوا ہے، حصص کی مارکیٹ میں دگنا اضافہ ہوا ہے، اور افراط زر گزشتہ کئی عشروں کے دوران اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب امریکہ کی ایک قدیم روایت ہے۔ امریکی آئین کی آرٹیکل 2 سیکشن 3 کلاز 1 میں کہا گیا ہے کہ صدر کو وقتاً فوقتاً ملکی حالات کے بارے میں کانگریس کو مطلع کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں کے لیے اپنے ایجنڈے کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ تاہم صدر پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کانگریس کے سامنے تقریر کرے، وہ کسی بھی ذریعے سے کانگریس کو مطلع کر سکتا ہے، لیکن اب ایک عرصے دراز سے یہ روایت بن گئی ہے کہ صدر خود کانگریس میں جا کر اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کرتا ہے۔ کانگریس کے لیے پہلا باقاعدہ پیغام یا خطاب ملک کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کا تھا۔ 8 جنوری 1790 کو عبوری دارالحکومت نیو یارک میں انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے سامنے خطاب کیا۔ پھر 1801 میں صدر تھامس جیفرسن نے ذاتی طور پر کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ ترک کر دیا اور ایک تحریری پیغام لکھ کر بھجوایا جو کوئی کلرک پڑھ کر سنا دیتا۔ یہ سلسلہ 1913 میں اس وقت تک جاری رہا جبکہ صدر وڈرو ولسن نے خود کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ بحال کیا، لیکن بہرحال اس کے بعد بھی باصدور نے بذات خود جا کر خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تحریری بیان بھیجنے پر اکتفا کیا۔ ایسا کرنے والے آخری صدر جمی کارٹر تھے۔ برسوں تک اس تقریر کا حوالہ دی پریسیڈنٹس اینول میسج ٹو کانگریس کے طور پر دیا جاتا رہا، لیکن اسٹیٹ آف دا یونین کی اصطلاح پہلی بار 1934 میں اس وقت سامنے آئی جب صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی، اور اس کے بعد سے یہ اصطلاح قبول کر لی گئی ہے اور اس خطاب کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ 1936 میں صدر روزویلٹ نے رات کے وقت یہ خطاب کرنے کی روایت قائم کی۔ اس سے قبل صرف ایک بار یہ خطاب رات میں اس وقت کیا گیا تھا جب صدر وڈرو ویلسن نے کانگریس سے امریکہ کے جنگ عظیم اول میں شامل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ اجلاس رات میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہمیشہ رات ہی کو ہوتا ہے۔ امریکہ کی سیاست اور حکومت میں اس خطاب کی بڑی اہمیت ہے اور صدر اپنی کامیابیوں اور آئندہ کے لیے اپنے ایجنڈے کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے اس سال صدر اوباما نے گزشتہ 6 سال کے دوران سیاسی، معاشی اور خارجہ پالیسی اور سلامتی وغیرہ کے محاذوں پر اپنی حکومت کی کامیابیوں کو اعلان کیا۔ اور صاحب چلتے چلتے ایک دلچسپ بات بھی اس حوالے سے اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ جب یہ خطاب ہوتا ہے جہاں صدر، ان کی پوری کابینہ اور پوری کانگریس ہوتی ہے، تو وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے جس میں صدر کی جانشینی کرنے والے وہ سب لوگ جن کی ترتیب کے لحاظ سے ایک طویل فہرست ہے نہ رہیں، تو کابینہ کے ایک رکن کو باہر رکھا جاتا ہے تاکہ اس صورت میں وہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ اس کے علاوہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد کانگریس کے چندرکان کو بھی نامعلوم مقام پر اس خطاب کے دوران بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ تقریر ختم ہونے تک رہتے ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں کانگریس کے ایک حصے کے طور پر کام کر سکیں۔ عمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
11 ستمبر 2012 کو دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ کے ارکان نے بن غازی لیبیا میں 2 امریکی سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا۔ عسکریت پسندوں نے مشین گنوں، راکٹ سے داغے جانے والے بموں اور مارٹر گولوں کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے خصوصی مشن کے احاطے اور قریب واقع عمارت کو ہدف بنا کر بار بار حملے کر کے امریکی سفیر سمیت 4 امریکیوں کو ہلاک اور امریکی عملے کے 2 اور اہلکاروں اور لیبیا کے 3 کانٹریکٹ گارڈز کو زخمی کر دیا۔ دونوں عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے ذمہ داروں کے لیے تلاش کی ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی اور انعامات کی پیشکش کی گئی۔ 15 جون کو امریکی فوجی عملے نے ایک کارروائی کے دوران ایک کلیدی مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ بن غازی میں انصار الشریعہ کے ایک سینئر لیڈر احمد ابو خطالہ پر قتل اور دوسرے الزامات عائد کی جا چکے ہیں۔ حملے میں ملوث دوسرے افراد مسلسل مفرور ہیں اور امریکہ انصاف ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیبیا پر طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے حکمران معمر قدافی کے زوال کے بعد تشکیل پانے والی انصار الشریعہ مشرقی لیبیا میں عام شہریوں کو ہدف بناتے ہوئے سیکیورٹی کے اہلکاروں اور سیاسی شخصیات کو قتل یا قتل کی کوشش کرتے ہوئے خطے میں ہونے والے کئی حملوں میں ملوث رہی ہے۔ اس کے ارکان لیبیا میں امریکی مفاد کے لیے بدستور ایک خطرہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام ایسی کسی بھی اطلاع کے لیے $10 ملین تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بن غازی پر حملوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کی گرفتاری یا سزا یابی ہو سکے۔ امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والے کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے یا انہیں تحفظ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے کے علاقائی سیکورٹی آفس اور اس ٹپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں، www.rewardsforjustice.net، یا اس پتے پر ای میل کریں info@rewardsforjustice.net۔ www.voiceofamerica.net.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز. آج یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اس دوران پروڈیوسر